يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو إيمان لائے ہو، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، بشك شراب اور جوا اور آستانے اور تیر پان سے، رجس ناپاک گندے، من عمل الشيطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہو بس اجتناب کرو اس سے، کیوں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب. خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. اور کیا؟ والمیسر اور جوا. میسر کا لفظ یسر سے ہے، وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے. والانصاب اور بت، انصاب کا لفظ نصب سے ہے، نصب کا معنی ہوتا گاڑنا، تو بت بھی عموماً گاڑے جاتے تھے یا مضبوط جمع کے رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی چرا نہ لے، اٹھا نہ لے. اور پھر ان کے پاس ایسے مخصوص پتھر بھی ہوتے تھے یا گڑی ہوئی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں لے جا کر نذرانے رکھے جاتے. بل ازلام، ازلام ظلم کی جمع ہے، جوئے کے تیر کو کہتے ہیں. وہ تیر جو خانہ کعبہ میں حبل کے پاس رکھے ہوتے، ان میں سے کسی پر لکھا تھا رب کا حکم یا رب کا حکم نہیں، یا لکھا ہوتا افعل کرو یا لا تفعل نہ کرو. مشرکین مکہ اپنی قسمت کے فیصلے وہی جا کے کراتے. فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شراب ہو یا جوا ہو، بتوں کے آستانے ہوں یا تیر پانسے ہوں، رجس من عمل الشیطان، رجس بھی ہے شیطان کا عمل بھی ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک گندی چیز کو. پیچھے آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، کراہت آمیز گندگی، پلید چیز، ناپاک چیز. من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، شیطان کے اعمال میں سے، یہ شیطان کے پسندیدہ کام ہیں. سچ تلبو ہو بس تم ان سے اجتناب برتو، ان سے بچ کے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو ذہنی پستی کی طرف لے جانے والے ہیں، سنجیدگی کے قاتل ہیں، توہمات میں مبتلا کرنے والے ہیں، انسان کے اندر بے حسی پیدا کرنے والے ہیں، خود غرضی کے موجب ہیں، فساد کی جڑ ہیں، اور ان کا نتیجہ دشمنی ہے، یعنی ان اعمال کا نتیجہ، کیونکہ شیطان انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا جہنم بنی رہے. تو تم کیا کرو؟ ان سے بچ جاؤ، بچ کے رہو. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، چار چیزیں ان سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خمر. خمر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والی، اسی لیے خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، دوپٹے کو کہتے ہیں جو اوپر سے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے. خمر ہر وہ نشہ آور چیز جو عقل پہ غالب آ جائے اور عقل کو ڈھانپ لے اس کے پینے یا اس کے استعمال کرنے سے. ضروری نہیں کہ پی جائے، اگر کسی اور طریقے سے بھی لی جائے اور وہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دے، اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کو بدل دے، اسے نارمل نہ رہنے دے، تو یہ چیز خمر میں آئے گی. عربوں کے ہاں خمر کا لفظ انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی اصل میں خمر انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا، لیکن پھر مجازن یہ لفظ گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی بولا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو ان تمام چیزوں پہ عام کیا جو نشہ پیدا کرنے والی، یعنی صرف انگور کی شراب ہی نہیں، کسی بھی چیز کی ہو، جب اس کے اندر نشہ آور کیفیت آ جائے تو وہ حرام قرار پائے گی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور، مسکر، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں. چاہے کھانے کی ہو، پینے کی ہو، انجیکشن سے لی جائے یا کسی بھی اور ذریعے سے لی جائے جس سے نشہ پیدا ہو، وہ حرام میں شمار ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا تھوڑی سی پیتے ہیں، تو جو چیز زیادہ پینے پر نقصان دہ ہو اس کا تھوڑا پینا بھی منع ہے. یعنی اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ تھوڑی پی سکتے ہیں یا زیادہ. جو چیز رجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اس کا تھوڑا بھی نہ پیو. کئی لوگ کہتے ہیں نا حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا قرآن میں، بولتے ہیں نا شراب کو کیسے آپ حرام کہتے ہیں، تو قرآن میں لکھا ہی نہیں کہ حرام ہے. اب یہ جو لکھا ہے رجس، اور رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک چیز کو، گندی پلید چیز کو. تو بار بار تو قرآن کہہ رہا ہے طیب کھاؤ، حلال کھاؤ. تو پھر کیا اسلام میں ناپاک چیزیں حلال کے زمرے میں آئیں گی، وہ حرام نہیں ہوگی؟ اور پھر امر شیطان کہا گیا، تو شیطان کے کام ہم سب کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں؟ یعنی یہ محض ایک حجت ہے یہ کہنا کہ لفظ حرام نہیں آیا اس لیے ہم پی رہے ہیں، یہ صرف سیلف ڈسپشن ہے، خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. دیسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے شراب کیسے بنتی ہے؟ فرسٹ طریقہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے رجس ہونے کا، ناپاک ہونے کا، پلید ہونے کا پتہ چلے. عام طور پر جو شراب دیسی طریقے سے بنتی ہے اس میں ایک لکڑی کے ٹب میں انگوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بہت سارے انگور اکٹھے کر کے رکھ دیتے ہیں، گلنا سہنا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر ٹب میں اسے پاؤں سے میش کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے ٹب میں جس میں وہ شراب ٹپکنے لگتی، یعنی وہ کچلے جاتے ہیں نا. اب آپ کو سوچیں کہ جس طریقے سے وہ کچلے جاتے ہیں وہ طریقہ یہ کتنا ناپسندیدہ ہے. پھر یہ ہے کہ جس پھل سے بھی، جس چیز سے بھی شراب بنتی ہے اس کو باقاعدہ گلایا سڑایا جاتا ہے اور اس کی اصل حالت برقرار نہیں رہتی. عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم گلے سے یہ چیز کھاتے ہیں تو بیمار پڑتے ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. تو پیچھے آپ حلال اور طیب میں خوب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ طیب کی پابندی بار بار کیوں کرائے گی، کہ گلی سری چیزیں بھی غیر طیب ہیں، ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس گلے سڑے پھل کو ایک دو دن نہیں، کئی کئی مہینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں خوب سڑاند اور نشہ پیدا ہو جائے. اس عمل کو عمل تخمیر کہتے ہیں، اور اسی سے پھر یہ خمر کا لفظ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہ نشہ پیدا ہوتا ہے اس نے اس سے منع کیا. ہجرت کے کافی عرصے بعد تک شراب کی تیاری عمل تخمیر سے ہوتی تھی. 150 ہجری کے قریب، یعنی مسلمانوں کے ہاں 150 ہجری کے قریب جابر نے عمل کشیر ایجاد کیا. جابر بن حیان اولین دور کا ایک عربی نسل علم کیمیا کا ماہر تھا جس نے کتاب المئة لکھ کر کیمسٹری میں عمل کشید اور عمل تکثیر کے حیرت انگیز باب کا اضافہ کیا. یعنی جابر بن حیان مسلم سائنٹسٹ تھا، اس کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا. اس نے عمل کشید کے لیے اب بہت سی جڑی بوٹیوں کو پانی میں ابال کے اس کا جو بھاپ ہوتی ہے اس کو نکال کے قطرہ قطرہ اس سے عرق بنایا جاتا ہے یا اور دوائیاں بنائی جاتی ہیں، تو یہ دراصل وہاں سے ایجاد ہوا تھا. اس نے تو ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد الکوہل اسی طرح بننے لگی عمل کشید کے ذریعے. اسی لیے کہتے ہیں نا شراب کشید کرنا. الکوہل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہیں ناپاک روح، کیونکہ وہ پھل کی ایک طرح سے روح نکالی جاتی ہے نا، اس کا سب نکالا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اس سارے محلول کے اندر ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو آگے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ دو آیات پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورت البقرہ میں اور سورت النساء میں. اب میں چند ایک اور حدیث بیان کروں گی کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیونکہ آگے کی آیات کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما. تو سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی. پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما. تو سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی. پھر آپ نے دعا کی یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما. تو سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان سے آخر تک. چنانچہ حضرت عمر کو بلا کر ان پہ یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ احد کے دن کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہوئے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، لوگوں شراب حرام ہوئی. شراب پانچ چیزوں سے بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے. یعنی صرف نام کی وجہ سے تم شراب کو حلال نہ کر لینا. پہلے آپ نے پانچ چیزیں جو اہل عرب کے ہاں شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی ان کو گنوایا، اور پھر فرمایا کہ ہر چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا. ان دنوں شراب فضیل گندی کھجوروں کی شراب بھی ہوا کرتی تھی. میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیدا اور اپنے چچاؤں اور کچھ اور لوگوں کو کھڑے ہو کر شراب پلا رہا تھا. میں ان سب میں چھوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے. ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کے سنو. میں باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو لوگوں شراب حرام ہو گئی. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی. ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو. میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہ گئی. اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی. اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی. یعنی صرف سننا ہی کافی تھا، تھے انتظار میں تو تھے کہ آہستہ آہستہ اس کو حرام ہی کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہی حکم آیا فوراً عمل کر لیا. حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور سٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کرے، اس نے گیدہ و دانستہ آج میں جانے کی تیاری کی. یعنی یہ چیز بھی سخت ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ہم شراب کا سرکہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. بعد میں پھر اس کو حلال کیا گیا تھا. شروع میں برتنوں تک کو حرام کر دیا گیا تھا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے جس میں شراب رکھی ہو. ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، آپ نے ایسے برتنوں کا نام دیا جس میں شراب بنائی جاتی تھی، فرمایا کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، یعنی شراب والے برتنوں میں کچھ اور نہ ڈالا جائے، ان کو بھی توڑ دیا جائے، اور ان میں نبیز بھی نہ بنائی جائے. یہ ایک اور ڈرنک کا نام ہے، آپ یہ سمجھیں جیسے سافٹ ڈرنک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی. آپ نے دو تہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا، حد جاری کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے، اس کا بزنس بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سود سے متعلق سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تو آپ مسجد میں آئے، ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی. نمبر 1 شراب نچوڑنے والا، نمبر 2 نچڑوانے والا، نمبر 3 لینے والا، نمبر 4 اٹھانے والا، نمبر 5 جس کے لیے لائی جائے، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر اس پر حد بھی جاری کی گئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اس کو 40 ڈنڈے مارے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دیکھا گیا کہ لوگ باز نہیں آتے تو انہوں نے پھر اس کو ڈبل کر دیا اور 80 مروانے شروع کیے، 80 کوڑے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خمر اور میسر، انصاب و ازلام سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ اجتناب کرو کا کیا مطلب ہے؟ اجتناب کا لفظ ہے نا جم سے، جم پہلے کو کہتے ہیں، بچپنے میں ان سے اجتناب کرو، یعنی ان کو تو دیکھو بھی نہ، ان سے تو منہ ہی موڑ لو۔ تو جب کسی چیز سے اجتناب کیا جاتا ہے تو اس کو پینے کا حکم تھوڑی دیا جاتا ہے، یہ اس کو پینے کی رخصت کہاں سے رہ جاتی؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہاری کامیابی ہے اس میں۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت و بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، پھر کیا تم رکنے والے ہو؟ باز آؤ گے، رکو گے؟ اور ہم کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے لفظ حرام نہیں بولا اس لیے ہم نہیں رک سکتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے، تو اہل ایمان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہی ہونا چاہیے، نہیں اللہ ہم رکنے والے، جیسے تمہوں نے کہا تھا یا اللہ ہم باز آ گئے، باز آ گئے۔ اب یہاں یہ جو بات ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، وہ کیسے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں سنائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا مشکیزہ رکھا ہوا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا، پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا مجھے مارا تو میرے ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے۔ شراب کا نقصان کیا؟ انسان کی عقل کو مارتا ہے۔ عقل کی بنیاد پر انسان سارے جانوروں سے ممتاز ہے۔ جو چیز عقل کو نقصان دیتی ہے اور انسان کو حیوان کی سطح پہ لے آتی ہے، اس چیز سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی شراب پی کر اور جوا کھیل کر تم ایسے کام کرتے ہو جس سے تمہارے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا یہ بات تو اچھی طرح، کہ مسلمانوں میں اگر محبت نہ ہو تو ان کے لیے جنت میں جانا بھی مشکل ہوگا، اسی لیے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ شراب جو ہے بڑی ہوئی بے حسی پیدا کرتے، بے حس انسان ہو جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اور جوا دوسری طرف بڑی ہوئی خود غرضی پیدا کرتا ہے، انسان کو صرف مال سمیٹنے سے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف اس کی ساری توجہ ہوتی ہے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف بے حسی اور دوسری طرف خود غرضی، یہ دونوں چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ جو لوگ بے حس ہو جاتے ہیں وہ نہ کسی کی عزت کرتے ہیں، نہ کسی کو انسان سمجھتے ہیں، ظلم، ناانصافی اور دوسروں کو ستانے میں وہ لطف محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات جو شراب پیتے ہیں ان کی بیویاں اسی اسی بیچاری شکایتیں کرتی ہیں، یعنی جتنی بھی عورتوں کو مار پیٹ کی واردات ہوتی ہیں وہ عموماً شراب پینے کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی عزت احترام نہ کرنا، اور بسا اوقات محرمات کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان خود غرض ہوتا ہے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، کسی سے بھی ہمدردی نہیں رہتی۔ ایک شرابی انسان جس کو اپنی ہوش نہیں، وہ کسی دوسرے کا دکھ درد کیسے بانٹ سکتا ہے؟ اور ایک جوئے باز انسان جو ہے، اس کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ تو جب انسان کے دل سے ہمدردی اٹھ جائے اور دوسرے کی عزت احترام اٹھ جائے، تو پھر باقی کیا بچے گا سوائے عداوت اور بغض کے؟ اور کیا نقصان بتایا گیا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا, صرف نماز کی حد تک نہیں, اس کے بعد بھی. تو جب ایک انسان اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے نکل آتا ہے تو پھر بھی انسان انسان نہیں, حیوان بننے لگتا ہے. اللہ کی یاد اور ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی, اور اگر انسان ہونے کے ناطے ہو بھی جائیں گناہ ایسے انسان سے تو فوراً ہی انسان پلٹتا ہے. تو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر اسے گناہ ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. لیکن جب شراب اور جوئے کے ذریعے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو گناہوں کی کثرت ہونے لگتی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جوا کھیلتے کھیلتے ایسے مشغول ہوتے ہیں لوگ کہ نماز تک بھول جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, دین کی حرمتوں کو توڑتا ہے, اس کے اندر سے سنجیدگی ختم ہو جاتی, ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر اسلام کیا چاہتا ہے انسان سے, بندہ مومن سے؟ سنجیدگی چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مادی چیزوں کی محبت سے اٹھ کر, مال کی محبت سے اٹھ کر, خود غرضی سے اٹھ کر انسانوں کی خدمت کرنے والا ہو, درد دل رکھنے والا ہو, احساس رکھنے والا ہو. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ خمر و میسر, بلکہ یہ جو انصاب اور اضلاع ہیں, یہ جو لاٹری اور بت آستانے اور قسمتوں کے حال معلوم کرنا, یہ چیز بھی انسان کو توہم پرست بناتی اور اللہ کی یاد سے روکنے والی ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ, کیا تم باز آنے والے ہو, رکنے والے ہو؟